بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. آج کے پروگرام میں بھی ہم ہفتے بھر کے اہم واقعات اور رودادوں کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آئیے پروگرام شروع کرنے سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
ایران کے ہاتھوں ایک اور امریکی ڈرون کا شکار. دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کا بان کی مون پر اعتراض. ہندوستان میں خوردہ بازار میں غیر ملکی سرمایہ کاری پر بحث. عراق میں مرکزی حکومت اور کردستان کے اختلافات. مصر میں کشیدگی.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
جی ہاں ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایئر ڈیفینس فورس کے الیکٹرانک وارفیئر یونٹ نے گزشتہ دنوں ایک اور امریکی ڈرون طیارے کا شکار کیا. سی ایگل ٹائپ کے اس طیارے کو اس وقت شکار کیا گیا جب وہ خلیج فارس کی سمندری حدود سے جاسوسی کی غرض سے ایران کے اندر داخل ہوا تھا. مزید تفصیلات ملاحظہ کیجیے اس رپورٹ میں.
اسلامی جمہوریہ ایران کے ایئر ڈیفینس سسٹم کے ذریعے امریکہ کے ایک اور ڈرون طیارے کے شکار کو میڈیا میں بہت کوریج ملی اور ماہرین نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. یہ ایسا موضوع ہے جس پر عالمی قانونی اداروں میں بھی بحث ہو سکتی ہے. تقریباً ایک سال قبل بھی ایرانی فوج نے امریکہ کا RQ-170 قسم کا ڈرون طیارہ اپنے آپریٹنگ کمانڈ میں لینے کے بعد زمین پر اتار لیا تھا. اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر محمد خزائی نے سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی دونوں اداروں کے سربراہوں کو خط ارسال کر کے امریکہ کی اس حرکت پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی ڈرون طیاروں کے ذریعے ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کرے اور ایسے اقدامات کرے کہ آئندہ اس طرح کی خطرناک اور غیر قانونی کارروائیاں دہرائی نہ جائیں. ایران کی وزارت خارجہ نے بھی تہران میں امریکی مفادات کے نگراں سوئٹزرلینڈ کی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا. اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے تہران میں افغانستان کے سفیر عبید اللہ عبید کو بھی طلب کر کے ایران کا رسمی احتجاج انہیں سونپا. یقینی طور پر ایران کے فضائی حدود میں 250 کلومیٹر اندر تک جاسوسی طیارے کا در آنا امریکی حکومت کی اشتعال انگیز حرکت ہے اور ساتھ ہی اس سے اقوام متحدہ کے مشہور اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے, کیونکہ اس جارحیت کی ماہیت امریکی حکومت کے اس کارروائی کی عمدن انجام دہی کی علامت ہے اور اسے کوئی اتفاقی واقعہ نہیں سمجھا جا سکتا. ایران کے ہاتھوں امریکہ کے ڈرون طیارے کا شکار امریکی حکومت کے لیے سنجیدہ انتباہ تو ہے ہی, تاہم اس سے زیادہ اہم نقطہ رکن ملکوں کی سلامتی کے دفاع کے تعلق سے اقوام متحدہ کے طرز عمل کا پرکھا جانا بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اقوام متحدہ امریکہ کے سلسلے میں کیا موقف اختیار کرتی ہے جس نے آشکارا طور پر ایران کے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے. کسی بھی ملک کی فضائی, زمینی اور بحری حدود کی خلاف ورزی کا غیر قانونی ہونا بالکل واضح ہے اور ایسی کسی بھی کارروائی کا کوئی جواز نہیں ہے. امریکہ ایران کے ہمسایہ ممالک کی چھاونیوں کو استعمال کر کے یہ غیر قانونی اقدامات انجام دے رہا ہے, لہذا وہ تیسرے ملک کو بھی اپنے اس جرم میں شامل کر رہا ہے. ایران کے حدود میں امریکہ کے ڈرون طیارے کی دراندازی کے سیاسی, سفارتی اور قانونی پہلوؤں پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ امریکہ کو اپنے اس اقدام کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی. امریکہ نے اس واقعے کی تصدیق میں لیت و لال کا مظاہرہ بھی اسی وجہ سے کیا ہے. عالم قوانین کی روح سے زمینی سرحد کی مانند فضائی حدود کا احترام بھی لازمی ہے اور اس قانون کی مخالفت کھلی ہوئی جارحیت ہے, اور اس جارحیت کا نشانہ بننے والی حکومت عالمی اداروں میں اس کی شکایت درج کرا سکتی ہے. 1944 کے شکاگو کنونشن میں عالمی ایویشن قوانین کا تعین کیا گیا ہے. امریکہ اور ایران دونوں اس کنونشن میں شامل ہیں. اس کنونشن میں بھی کہا گیا ہے کہ ہر ملک کی فضائی حدود وہاں کی حکومت کی قلمرو میں شامل ہیں. یہ کنونشن مسافر بردار اور فوجی دونوں اقسام کے طیاروں کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے، جبکہ طیارے کی فوجی ماہیت کی صورت میں کسی ملک کی حدود کے خلاف ورزی کھلی ہوئی جا رہی ہے جس کا ارتکاب امریکہ نے کیا ہے۔ بہرحال کسی بھی ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی کارروائی ہے، اور اس کا نشانہ بننے والی حکومت سلامتی کونسل میں اپنی شکایت درج کرا سکتی ہے۔ البتہ یہ بھی واضح ہے کہ ایران اپنی فضائی حدود پر مکمل نگرانی رکھتا ہے اور ہر جارحیت کا سد باب کرنے کے لیے تیار ہے۔
ناظرین، مشرق وسطی میں دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کی تنظیم نے اقوام متحدہ کی جانب سے ایم کے او نامی دہشت گرد تنظیم کے عناصر کو پناہ دینے کی اپیل پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ایم کے او کے عناصر کو پناہ دینے کے بجائے ان کے اعمال کی سزا دی جانا چاہیے۔ اس حوالے سے تیار کردہ ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔
مشرق وسطی میں دہشت گردی کا شکار بننے والے افراد کی تنظیم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کی درخواست پر ادارے کے رکن ملکوں میں دہشت گرد تنظیم ایم کے او کے ارکان کو پناہ دیے جانے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ بان کی مون نے سلامتی کونسل میں پیش کی جانے والی اپنی رپورٹ میں اقوام متحدہ کے رکن ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم ایم کے او کے ارکان کو پناہ دیں اور ان کی حمایت کریں۔ دہشت گردی کا شکار افراد کی تنظیم نے بان کی مون کے نام ایک خط میں دہشت گرد تنظیم ایم کے او کو حاصل وسائل اور امداد کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور دہشت گردوں کو عراق کی اشرف چھاونی سے دیگر ملکوں میں منتقل کرنے کی بان کی مون کی درخواست پر اعتراض کیا ہے۔ اس تنظیم میں وہ افراد شامل ہیں جو دہشت گردانہ کارروائیوں کا نشانہ بنے ہیں، جبکہ خاصی تعداد ان افراد کی ہے جو ایم کے او تنظیم کی دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ تنظیم دنیا کو دہشت گردی سے پاک بنانے اور پرامن زندگی کے لیے حالات فراہم کرنے کا ہدف لے کر کام کر رہی ہے۔ دہشت گرد تنظیم ایم کے او نے سن 1980 کے عشرے میں، جب ایران کے خلاف عراق کی جارحیت جاری تھی، ایرانی عوام پر حملے کی اور سینکڑوں بے گناہ مردوں اور عورتوں کو اپنی دہشت گردی کی بھیج چڑھا دیا۔ اس تنظیم کے دہشت گرد جب خود جنگ کی آگ میں گھر گئے تو انہوں نے عراقی ڈکٹیٹر صدام سے پناہ لی اور صوبہ دیالہ کی اشرف چھاونی کو اپنا مرکز بنا کر ایران اور عراق کے عوام کے خلاف اپنی مجرمانہ کارروائیاں جاری رکھیں۔ ایران میں اس تنظیم کے ہاتھوں 12,000 افراد شہید ہوئے، جن میں تقریباً 75% عام شہری تھے۔ صدام کی حکومت کا خاتمہ ہو جانے کے بعد امریکی فوج نے بظاہر اس دہشت گرد تنظیم کو غیر مسلح کر دیا، اور عراقی عوام کے شدید مطالبے کو دیکھتے ہوئے دسمبر سن 2011 میں ان دہشت گردوں کو اشرف چھاونی سے عارضی طور پر بغداد کے نزدیک ایک جگہ منتقل کرنے کے لیے ایک معاہدہ ہوا، جس کی بنیاد پر یہ دہشت گرد بغداد کی لیبرٹی چھاونی میں اس وقت تک رہیں گے جب تک اقوام متحدہ انہیں کسی تیسرے ملک میں جگہ نہیں دلا دیتی۔ اشرف چھاونی سے دہشت گردوں کی منتقلی پوری ہو جانے کے بعد یہ چھاونی بند کر دی گئی ہے، لیکن کوئی ملک ان دہشت گردوں کو اپنے یہاں پناہ دینے پر تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس دہشت گرد تنظیم کا نام دہشت گرد تنظیموں کے ناموں کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ عراق کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی مارٹن کیپلر کا بھی کہنا تھا کہ ایم کے او کی دہشت گردانہ ماہیت کی وجہ سے کوئی بھی ملک اس تنظیم کو پناہ دینے پر تیار نہیں ہے۔ اس تنظیم کے غیر انسانی اقدامات کے سیاہ ریکارڈ اور ایران و عراق میں اس کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے کوئی بھی ملک اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایران اور عراق کے دسیوں ہزار بے گناہ شہریوں کے قاتل تنظیم ایم کے او کے ارکان کو پناہ دلوانے کی کوشش کی ہے، جبکہ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد سلامتی کونسل نے ایک قرارداد میں کہا ہے کہ حملے میں ملوث افراد اور ان کی منصوبہ بندی کرنے والوں کی مالیاتی یا تربیتی مدد کرنے والے ملک کو بھی اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ ان حالات میں ایم کے او کو پناہ دلوانے کی بان کی مون کی درخواست ان کے دوہرے معیار کی علامت اور سلامتی کونسل کے قرارداد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ہاتھوں خلاف ورزی کا ثبوت ہے۔
ہندوستان کی حکومت کو ملک کے خوردہ بازاروں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے منصوبے پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی تائید حاصل ہو گئی ہے. اپوزیشن نے اس کی مخالفت میں دونوں ایوانوں میں تحریک پیش کی تھی جسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ممتاز سجزیہ نگار قمر آغا صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں,
دیکھیے یہ پہلے سے معلوم تھا کہ اس ووٹ کو ڈیفیٹ نہیں ہو پائے گی, اس لیے کہ ملائم سنگھ اور مایاوتی ان دونوں دو بڑے یو پی کے جو لیڈر ہیں انہیں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, یعنی سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے, کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ جس سے کہ حکومت خطرے میں آ جائے اور جس سے کہ جس کا کہ فائدہ آخر میں آ کے کمیونل فورسز کو یعنی جو جو فورسز ہیں ان کو ہوگا. تو یہ پہلے سے علم تھا اس بات کا کہ یہ لوگ ایبسٹین کریں گے, اگر ووٹ نہیں دیں گے فیور میں تو ایبسٹین کریں گے اور بل آسانی سے پاس ہو جائے گا. وہی نظر آیا اس دفعے بھی, مطلب الیکشن میں بھی اصل میں پولرائزیشن ہو رہا ہے ہندوستان کی سیاست میں اور بہت زیادہ ری الائنمنٹ فورسز کا بھی ہو رہا ہے کہ الیکشن اگلے سن 14 میں ہونے ہیں تو اس سے پہلے کی تیاریاں بالکل شروع ہو چکی ہیں اور ہندوستان میں کوالیشن پالیٹکس ہیں, آنے والے وقت میں بھی لگتا ہے کہ وہی رہے گی, تو اس کے حساب سے سب اپنا پولیٹیکل پارٹیز ریجنل پولیٹیکل پارٹیز اپنا کام کر رہی ہیں اور ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کافی اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر دکھائی دیتی ہیں سن 14 کے بھی الیکشن میں.
اور ناظرین اب ذکر کرتے ہیں عراق کا. عراق کی مرکزی حکومت اور کردستان ریجن کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں اور صدر جلال طالبانی نے بھی ثالثی کی کوششوں سے پیچھے ہٹ جانے کا عندیہ دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ.
عراق میں کردستان اور مرکزی حکومت کے مابین اختلاف میں شدت پیدا ہو جانے کے بعد اس ملک کی سیاسی و مذہبی شخصیات نے اختلافات کے تصفیہ کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے. دجلہ آپریشن سے موسوم سرکاری فوج اور کرد فوجیوں کے درمیان توس خورماتو علاقے میں حالیہ جھڑپ کے بعد جس میں 4 افراد مارے گئے, عراق کے صدر جلال طالبانی نے منگل کے روز کہا کہ تمام فریقوں کو چاہیے کہ آئین اور قومی معاہدوں کے پابند رہیں. طالبانی نے کشیدگی کم کرنے میں قومی مذاکرات کے کلیدی حیثیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات باہمی مفاہمت کے اصول پر اور آئین و جمہوریت کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ انجام پانے چاہیے. عراق کے ممتاز مذہبی قائد آیت اللہ علی سیستانی نے بھی منگل کے روز مرکزی حکومت اور کردوں کے درمیان کشیدگی کے منفی نتائج کی جانب سے خبردار کیا اور نوری مالکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ خونریزی کو رکوانے اور بحران کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. آیت اللہ سیستانی نے وزیر اعظم نوری مالکی سے یہ بھی کہا کہ مشکلات کے حل کے لیے صبر و تحمل سے کام لیں. عراق کے حکمراں اتحاد میں شامل جماعت مجلس اعلیٰ کے سربراہ عمار حکیم نے بھی قومی مذاکرات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے مشکلات کو برطرف کرنے اور صدر طالبانی سے امن و سلامتی کے قیام کی کوششیں جاری رکھنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے بغداد اور اربیل کے مابین تعمیری مذاکرات بحال کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ عراق کے حکام کو چاہیے کہ عوامی مطالبات پر توجہ دیں اور کشیدگی کو ہوا دینے سے اجتناب کریں. عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی کا کہنا ہے کہ کردستان کے علاقے کے حکام کشیدگی بڑھنے کا باعث بنے ہیں. مالکی نے کہا کہ کردستان کے حکام غیر ذمہ دارانہ انداز میں اقدامات کر کے کشیدگی بڑھا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ متنازع علاقے میں مزید فوج بھیج کر کردستان کے حکام یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مسئلے کے پرامن حل میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس بیان کے جواب میں کردستان علاقے کی فوج کے کمانڈر شیرکو فاتح نے کرکوک میں کہا کہ حالات معمول پر ہیں اور متنازع علاقے میں مزید فوج بھیجنے کا اقدام ایک معمول کی کارروائی ہے. دریاسنا کردستان سے ایک وفد مذاکرات کے لیے بغداد پہنچا ہے جس کا مقصد بغداد اور اربیل کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کا راستہ تلاش کرنا ہے. امید کی جاتی ہے کہ مذاکرات کے باقاعدہ آغاز سے حالات میں کچھ بہتری آئے گی اور دونوں فریق عراقی آئین کے تحت اپنے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور غیر ملکی مداخلتوں کا سد باب ہوگا.
اور جی ناظرین، اب پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے مصر کی صورتحال کا، جہاں گزشتہ کئی دنوں سے کشیدگی چلی آ رہی ہے، سیاسی کشیدگی میں شدت آئی ہے، مخالفین اور حکومت کے حامیوں کے مظاہرے جاری ہیں، جھڑپوں میں متعدد لوگ مارے بھی گئے ہیں۔ صدر مرسی نے ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا ہے نئے آئین کے بارے میں، جبکہ اپوزیشن جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ صورتحال کس طرف جائے گی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ممتاز تجزیہ نگار ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب مصطفیٰ زیدی صاحب، اس کے علاوہ نئی دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب رضوان قیصر صاحب۔ میں ان دونوں حضرات کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ، مصطفیٰ زیدی صاحب۔ مصطفیٰ زیدی صاحب، ایک بار پھر میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مصر کی صورتحال پر گفتگو کے لیے آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ مصر میں کافی دنوں سے کشیدگی چل رہی ہے، اس کشیدگی کا ہم گفتگو کے آغاز کے لیے اس کشیدگی کا پس منظر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اصل پس منظر کیا ہے، کب سے یہ اور کیسے یہ کشیدگی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو کشمکش ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟
جی ہاں، مصر میں محمد مرسی جو یہ جیتے ہیں الیکشن، اخوان المسلمون کی جو تنظیم ہے اس کی طرف سے، اس کا رد عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا جلدی آ گیا، یعنی یہ ان کی مخالفت جو ہے وہ، لیکن یہ تعجب خیز نہیں ہے
جی
کہ یہ جو اتنی جلدی مخالفت شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر غالباً پہلا ملک تھا جہاں پر بھرپور طریقے سے وہ حکومت جو امریکہ اور مغرب کے پٹھو تھی، اس کا جو ہے کہنا چاہیے کہ فال یا اس کی سقوط اس کا ہوا، اور یہ کوئی خوشایند بات نہیں تھی ان مغربی ملکوں کے لیے
جی،
اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی کوشش پوری کریں گے کہ وہ دوبارہ حالات پلٹ کے اسی پرانے اس کے اوپر چلی جائے۔ بہرحال چونکہ عوام جو ہے وہ، انہوں نے بہرحال محمد مرسی کو الیکشن میں جتایا اور اوور ویلمنگ میجورٹی سے وہ جیتے ہیں، تو وہ ان کا حق ہے کہ وہ اس یہاں پر جو ہے وہ قائم رہیں اور اپنی حکومت جو ہے وہ اس کو مضبوط کریں۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو عوامل ہیں دوسرے، اس میں حسنی مبارک کی حکومت کے عوامل بھی ہیں، اور مثلا یہ عمر موسیٰ ہیں اور البرادائی ہیں، یہ لوگ سب جو ہیں یہ مخالفین، جو ظاہر ہے کہ مغرب کے کہنا چاہیے کہ پسندیدہ عناصر ہیں یہ لوگ، اور کہنا چاہیے کہ بدقسمتی سے وہ عناصر بھی مصر میں جو کہ بظاہر ان کو محمد مرسی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ان میں سے بھی کچھ مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں
جی۔
ابھی کل جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اخوان المسلمون کے جو ہے وہ کی طرف سے مظاہرہ ہوگا، اس میں کافی مار پیٹ بھی ہوئی ہے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، کچھ مارے بھی گئے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ کافی خطرناک ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے اور اسرائیل، اس کی یہی خواہش ہوگی کہ محمد مرسی کی حکومت جو ہے وہ ناکام ہو جائے، اور اس جگہ پر محمد مرسی کو بھی بہت ہی سخت کہنا چاہیے کہ اقدامات کرنے چاہیے اپنی قوانین کے حدود میں رہتے ہوئے
جی۔
بظاہر یہ جو جوڈیشری ہے اس کے خلاف جو انہوں نے وہ کیا، اس کے اس کو مسئلے کو لے کے ان لوگوں نے یہ پورا ہنگامہ کھڑا کیا ہے۔
اچھا مصطفیٰ زیدی صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا اور گفتگو کو ہم آپ سے جاری رکھیں گے۔ ہم چلتے ہیں اس وقت نئی دہلی اسٹوڈیو میں، جہاں پر موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار رضوان قیصر صاحب۔ رضوان قیصر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر۔ جیسا کہ آپ نے گفتگو میں سنا، مصطفیٰ زیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ مصر کی یہ صورتحال کوئی یعنی اچنبے کی بات نہیں ہے، توقع پہلے سے تھی، لیکن یہ رد عمل جو سامنے آیا ہے صدر محمد مرسی کی حکومت کے خلاف اور یعنی اخوان المسلمین کی حکومت کے خلاف، یہ کچھ ذرا جلدی آ گیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں اتنا جلدی یہ رد عمل سامنے آیا ہے؟ جی
दो तीन बातें हमारे और आपके जहन में बिल्कुल साफ होनी चाहिए
जी।
नंबर एक कि मोहम्मद मुर्सी साहब 6 महीने सदारत को आए हुए हुए हैं और उन्होंने अब तक जितनी भी कोशिशें की उसमें ऐसा लगा कि अब मिस्र एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर जो अमेरिका का पिट्ठू नहीं है
जी,
जो इसराइल के मुखालफत और फलस्तीनियों की हिमायत और दूसरे ऐसे तमाम सारे जो बैनुल अक्वामी मामलात हैं वहां और अंदरूनी मामलात हैं वहां काफी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं मुस्तफा जैदी साहब को भी काफी गौर से सुन रहा था, ये बात मुनासिब है कि बैनुल अक्वामी ताकतें ऐसी हैं, अमेरिका इसराइल और इसी दीगर ताकतें ऐसी हैं वो जो चाहेंगे कि मिस्र में जमहूरी हुकूमत मुस्तहकम ना हो सके
जी।
लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर में भी थोड़ा सा झांक करके देखना पड़ेगा। मोहम्मद मुर्सी साहब की जिम्मेदारियां काफी बढ़ी हुई हैं जब से उन्होंने सदारती जिम्मेदारियां कबूल की हैं, वो ये कि जमहूरियत की जड़ों को मिस्र की सरजमीन पर कैसे और गहरा किया जाए
जी।
और यहां पर अगर ये कहना कि मिस्र के सदर के पास इतने ज्यादा अख्तियारात होने चाहिए कि वहां की जो दूसरी और जो तंजीमें हैं जो अभी बहुत जमहूरी नहीं हुई हैं, पुराने मिजाज के लोग अभी वहां मौजूद हैं और ये मुस्तफा सैदी साहब से इतफाक करते हुए कि जो अमरीकी शनास अनासिर जो है
जी,
वो लोग भी मौजूद हैं और वो चाहेंगे बाहर सूरत जितनी भी दिक्कतें पैदा कर सकें मोहम्मद मुर्सी के लिए वो करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं जमहूरी जो जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जड़ों को गहरा करने से पहले ही सिर्फ सदारती इंस्टीट्यूशंस को या उस तंजीम को इतना मजबूत कर दिया जाए, जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जो मिस्र के सामने दरपेश है वो हम आप देख रहे हैं
जी,
कि जमहूरियत मजबूत होने के बजाय दोबारा से फौजें सड़कों पर उतर आई हैं, जो सदर के महल है उसके चारों तरफ हैं और खुद मोहम्मद मुर्सी साहब की जो का जो तहफ्फुज़ है वो वहां की फौज के हवाले किया जा रहा है। ये बहुत खुशायंद बात नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्तबा दोबारा से मैं अंग्रेजी का एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वो ये कि नेशनल रिकॉन्सिलिएशन का वक्त है। वो तमाम सारे लोग जो पुराने मिजाज के हैं और वो तमाम सारे लोग जो मिस्र में नई जमहूरियत के कायम होने के हामी हैं, इन सब के बीच कौमी सतह पर एक गुफ्तगू दोबारा जरूरी है और मोहम्मद मुर्सी साहब को भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अवाम के दरमियान जो मिजाज है भले जितना भी बटा हुआ मिजाज हो उन तमाम सारे पहलुओं के मद्देनजर अपने अख्तियारात को तय करें। जाहिर सी बात है कि सदारती अख्तियारात को बहुत मजबूत कर दिया जाए, उससे बेहतर है कि वहां पर जमहूरी जितनी भी तंजीमें हैं उनके अख्तियारात को मजबूत किया जाए। अभी इसीलिए पूरा जो झगड़ा है वो सदर बनाम ऐसी तमाम सारी तंजीमें हैं। जाहिर सी बात है किसी भी डेमोक्रेसी में जो मुखालिफ ताकतें होती हैं, अपोजिशन होती है, वो भी जमहूरी तरीक़ाकार का एक अहम अनासिर है।
मैं रिजवान कैसर साहब आपकी बात से आगे बढ़ाऊंगा बात को।
इस मुद्दे पर इस सवाल के जवाब में मेरी यह राय होगी जनाब।
जी 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 रिजवान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सदर मुर्सी ने जो ये इकदाम किया, अगर आप अदलिया के आपने बात की थी और अपने मुस्तफा जैदी साहब ने भी अदलिया का जिक्र किया था मिस्र की, कि मिस्र की मौजूदा अदलिया जो है उसके अंदर वही अनासिर मौजूद हैं जो हुस्नी मुबारक के बिठाए हुए हैं और पिछला इकदाम हम देख चुके थे कि उन्होंने जो है पार्लियामेंट को तहलील कर दिया था जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, लिहाजा सदर मुर्सी के लिए नए आइन को मंजूर करवाने के लिए इस बात ये बात जरूरी थी कि वो कोई ऐसा इकदाम करते जिससे आइन साज असेंबली के इकदाम और आइन को तहफ़ फराहम किया जा सके जो नया आइन मंजूर किया गया है। तो क्या उन्होंने ये इकदाम करके उसको तहफ़ फराहम करने की जो कोशिश की, आपके ख्याल में क्या ये जरूरी नहीं था मिस्र की सूरत हाल के तनाजुर में?
सौ फीसदी जरूरी था जनाब, सौ फीसदी जरूरी था। लेकिन जैसे पहले भी बताया मैंने कि मिस्र में जो जमहूरी इनकलाब आया है
जी,
उस जमहूरी इनकलाब के आने के जितने भी तमाम सारे अवामिल थे उनको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। मैंने आपके ही टेलीविजन चैनल पर पिछले दिनों जब गुफ्तगू हुई थी तो मैंने यह कहा था कि मिस्र की फौज, मिस्र की अदालत, इससे हम यकजा और एकदम फौरी तौर पर यह उम्मीद करें कि इनका किरदार बिल्कुल बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। یہ سالوں سے ایک خاص مزاج کو لے کر کے چل رہے تھے اور ایک دم سے اس جمہوری انقلاب کے جس کو بیچو بیچ کا انقلاب ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مکمل انقلاب آیا جس نے پورے سماج کی بنیادی ڈھانچے، سیاست کے بنیادی ڈھانچے اور خاص طور سے ریاست کے جو ڈھانچے ہوتے ہیں وہ ذرا سا الگ کردار رکھتے ہیں۔ تو میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے بھی یہ کہنا چاہوں گا
جی
کہ اگر وہ تمام سارے عناصر موجود ہیں تو وہاں اپنی طاقت کو بڑھانے سے ایک اچھا بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ عوام کے درمیان اسی ریفرنڈم کے سوال کو لے کر کے ایسے جاتے جو اب جایا جا رہا ہے، جہاں صدارتی اختیارات کو بہت زیادہ مضبوطی اور ویسی چیزیں نہ فراہم کی جاتی تو ممکن تھا، اس لیے کہ جو اپوزیشن ہے، جو مخالفین ہیں سماج میں اور وہاں کی سیاست میں
جی
ان کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا پڑے گا، انہیں کہنا پڑے گا کہ اس وقت مصر ایک قوم کی حیثیت سے، ایک ملک اور ریاست کی حیثیت سے کم وسط ایشیا میں ایک بہت بڑا رول ادا کرنے کے قابل ہے اور جو ابھی کر رہا ہے، اور ایسی تمام ساری طاقتیں جو مسلم مخالف ہیں، فلسطین مخالف ہیں، جمہوریت کے مخالف ہیں، جہاں ایران اور ایسے تمام سارے ملکوں کے ساتھ مل کر کے شانہ بنا شانہ چل سکتے ہیں۔
جی رضوان صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا،
ابھی جو ایک بحرانی کیفیت پیدا
جی
ہوئی ہے، جو آپ نے خود میں لکھا ہے کہ مصر جی میں کشیدگی، صرف جی کشیدگی ہی نہیں ہے، تھوڑی سی بحرانی کیفیت بھی پیدا
جی رضوان صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا،
لگتا ہے کہ فوری طور پر نئے اقدامات کی ضرورت ہے۔
جی جی بہت بہت شکریہ رضوان صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہم مصطفیٰ زیدی صاحب آپ سے، جیسا کہ رضوان قیصر صاحب نے اشارہ کیا کہ صدر مرسی کو یہ اقدام جو صدارتی اختیارات میں اضافے کا اقدام ہے شاید وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو پہلے ریفرنڈم کا اعلان کر دینا چاہیے تھا آئین پر۔ آپ کے خیال میں کیا اس بات کا امکان موجود تھا کہ جوڈیشری جس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حسنی مبارک کے عوامل کی چھاپ ہے اور ان کی وابستگیاں اور جو رجحانات ہیں وہ اسی طرف ہیں جیسا کہ ان کے فیصلے سے، حسنی مبارک اور اس کے اہلکاروں کے حوالے سے جو مقدماتی فیصلے سامنے آئے ہیں اس میں کتنی ہلکی سزائیں ان کو دی ہیں، بعض کو انہوں نے بری کر دیا، تو کیا اس بات کا امکان موجود تھا کہ مصر کی جوڈیشری جو ہے وہ آئین ساز اسمبلی کو اس کا کام مکمل ہونے سے پہلے معطل کر دے؟
دیکھیے رضوان قیصر صاحب نے یہاں پر دو باتیں بہت اچھی کہیں
جی،
تو یہ کہ اس وقت بحرانی کیفیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے مصر میں
جی،
اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے۔ دوسرا یہ کہ ریکنسلیشن ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ریکنسلیشن اب کیسے ہو یہ خود محمد مرسی صاحب کو اس کا فیصلہ کرنا ہے اور گویا مصر کے عوام کو اس کا فیصلہ
جی
کرنا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ریکنسلیشن ہونا چاہیے اور یہ سب مل جل کر جو ہے وہ کوئی ایک راہ حل اس کے اندر سے نکالیں۔ اب رہا جوڈیشری کا معاملہ، تو یہ ان کا رول بہت اچھا یقیناً نہیں رہا، اس لیے کہ یہ وہی عناصر ہیں جو حسنی مبارک کے دور میں تھے، انہوں نے سب سے پہلے تو یہی جو پارلیمنٹ کو انہوں نے اس کا
ڈیزولو کیا
انحلال کیا اس کا، یہی ایک غلط چیز تھی، اور وہی جیسا کہ ابھی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ انہوں نے بہت ہی کہنا چاہیے کہ نرم سزائیں بعض لوگوں کو دیں جو کہ کرمنلز تھے صحیح معنوں میں، اور یہ سزا یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر یہ ساری گڑبڑ پیدا ہوئی۔ اور محمد مرسی صاحب کو بھی، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا کہ قیصر صاحب نے فرمایا کہ جو ہے وہ ان کو شاید یہ ریفرنڈم اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کا انحلال انہوں نے اس بری طرح سے کر دیا تو شاید ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ اب اس وقت جو ہے وہ یہ ہنگامے جو یہ شروع ہوئے ہیں اچانک
جی،
ان کے پیچھے بہرحال جو ہے وہ مغرب اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور یہ لوگ اس آگ کو زیادہ سے زیادہ بھڑکانے کی کوشش کریں گے، اور اس سے ان کو محمد مرسی صاحب کو بہت ہی اس وقت کہنا چاہیے کہ عقل مندی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ محمد مرسی صاحب سے ظاہر ہے کہ
جی
وہ توقع جو ہمیں ایرانی انقلاب سے تھی اور ہوئی اور جس کو جو نتیجہ نکلا، وہ ان سے تو توقع شاید نہ ہو، اس لیے کہ اس پیمانے پہ یہ انقلاب آیا بھی نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ اب بھی وہ امریکہ سے وہ ساتھ ساتھ بین بین رہ کے وہ چلنا چاہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی تعلقات رہیں، ان سے مدد بھی ملتی رہے، ایڈ بھی ملتی رہے، ये चीज़ जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी चलने की। और मैं समझता हूँ कि मिस्र के अवाम, उन्होंने बहुत वाज़ह ऐलान शुरू ही में कर दिया था कि वो मुखालिफ हैं इन सारी चीज़ों के। तो मोहम्मद मुर्सी साहब को अब आइंदा जो इकदामात करने हैं, बहुत ही अक्लमंदी के साथ, बहुत ही चाबुक दस्ती के साथ इन अनासिर से भी निपटना है, रिकंसलिएशन भी करना है, जिनको मिला सकते हैं उनको मिलाएं। और लेकिन यह कि ये सारे अनासिर जो हैं, ये हुस्नी मुबारक के और मगरिब के गोया पिट्ठू, ये तो अपना काम करेंगे और ये चाहेंगे कि ये हालात ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते चले जाएं।
जी रिजवान कैसर साहब, मैं एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगा। आपने भी अपने गुफ्तगू में रिकंसिलेशन की बात की और हमारे मुस्तफ़ा जैदी साहब ने भी इस पर जोर दिया कि रिकंसिलेशन होना चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए। लेकिन ये डायलॉग की बुनियाद मिस्र में किस बुनियाद पर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? अगरचे जो इख्तलाफ, जैसा कि अगर हम मिस्र के इख्तलाफात की बात करें तो इख्तलाफात शुरू हुए हैं सदारती इख्तियारात में इजाफे से, लेकिन अब जो है वो जो अपोजिशन जमातें हैं वो खुलकर मुखालफत कर रही हैं नए आइन की। तो नए आइन की जिस पर अवाम के सामने जिसे रेफरेंडम के लिए पेश किया गया है, तो ये अब उसको बाइकॉट करने की बात क्यों की जा रही है? आप अगर रिकंसिलेशन अगर होना है तो वो तो पैचअप उस पर होना चाहिए जो सदारती इख्तियारात के हवाले से होना चाहिए, जिसके बारे में सदर मुर्सी भी कह चुके हैं ये इख्तियारात जो हैं ये आइन पर रेफरेंडम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके ख्याल में जो अपोजिशन जमातों के जो रहनुमा हैं, जिनमें अलबरादरी साहब हैं, अमर मूसा साहब हैं या और दूसरे हजरात हैं, तो ये अब आइन के बाइकॉट, रेफरेंडम का बाइकॉट क्यों कर रहे हैं और इस मामले पर रिकंसिलेशन के लिए तैयार क्यों नहीं है कि ये सदर मुर्सी के साथ जो है वो सदारती इख्तियारात के मामले पर बात करें, ना कि रेफरेंडम पर?
मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए दूसरा जाविया निगाह ये रखना चाहिए
जी
कि अलबरादी साहब और उनके जो ताल्लुकात मगरबी ममालिक से जो रहे वो हम तमाम सारे लोगों के सामने बिल्कुल आया है। दूसरी जो तमाम सारी मुखालिफ जमातें हैं उनका भी जो नज़रिया है उसमें सारे के सारे लोग अमेरिका के हामी हैं, उनके पिट्ठू हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेसिडेंशियल अख्तियारात यानी सदारती अख्तियारात में इजाफा और अब रेफरेंडम के आने वाले वक्त में मिस्र का नया आइन क्या होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू। वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अवाम को भी और जो तंजीमें हैं, जो जमातें हैं और जो सरबराहान हैं इनके, इनको यह समझना चाहिए कि अगर इस वक्त इन्होंने मिस्र में आए हुए इनकलाब और जमहूरियत की तरफ जो बढ़ता हुआ कदम है अगर उन्होंने उसे जख्म पहुंचाया तो आने वाले वक्तों में सिर्फ मुर्सी साहब का नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरे के पूरे मिस्र का नुकसान होगा। मिस्र जो अमेरिका के शेडो से, जैदी साहब की बातें मैंने सुनी, एकदम से ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होगा कि कोई भी सरबराह हुकूमत अमेरिका के बिल्कुल 180 डिग्री की मुखालफत में कहीं चला जाए, इसलिए कि बहुत सारी तंजीमें बैनुल अक्वामी हैं, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ऐसे तमाम सारी तंजीमें हैं जहां बैनुल अक्वामी सतह पर अमेरिका की मुदाखलत के इम्कानात हर वक्त मौजूद रहते हैं।
जी
बेहतर तरीका यह होगा कि हम बैनुल अक्वामी जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसके जितने भी बड़े सरबराहान हैं उनके साथ बजाय इसके के झगड़े का माहौल पैदा करके धीरे धीरे डिप्लोमेसी का रास्ता अख्तियार करके अपनी बात को आगे बढ़ाएं, मिस्र के कौमी मफाद को आगे बढ़ाएं और मिस्र का जो कौमी रोल हो सकता है बैनुल अक्वामी सियासत में वो करें। रही बात के मुखालिफत, जब मुखालिफ जमातें वो हमेशा मौजूद रहेंगी, अमेरिका के जो हामी हमेशा मौजूद रहेंगे मिस्र के अंदर, कभी भी आप उनको उनसे अलग नहीं कर सकते, लेकिन वो भी मिस्र के ही समाज के लोग होंगे। लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम जमहूरी इंतजामिया को हम कैसे और ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें और उसके लिए जो भी कदम उठाएं वो ऐसे उठाएं कि जहां समाज के बीच भी हमारे पास निगोशिएशन का यानी गुफ्तगू सुनीद का जो के जो के जो के जो, के जो इम्कानात हैं वो बरवक्त मौजूद हों। अभी क्या हो गया है कि कुछ ऐसे इकदामात ऐसे उठाए जहां से वो इम्कानात कमजोर पड़ गए, खत्म नहीं हुए। अभी आपके टेलीविजन के ऊपर जिस किस्म की फुटेज दिखाई जा रही है, मैं ये सोच रहा था कि अब پچھلے دنوں جس طرح سے بھی تحریر اسکوائر میں جو انقلاب آیا جس کی وجہ سے آیا، اور جیسا پہلے بھی میں نے کہا کہ یہ ایرانی انقلاب کی طرح سے نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے بہت بہت تمام سارے عناصر موجود رہ گئے، فوج رہ گئی، عدلیہ رہ گیا اور ایسی اور ساری ایسے جو ریاستی تنظیمیں ہیں وہ موجود رہیں گے جہاں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آ پائی، صرف صدارتی انتخاب اور صدر مرسی کے اقتدار میں آ جانے کی وجہ سے یہ تمام ساری چیزیں راتوں رات نہیں بدل جائیں گی۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رفتہ رفتہ ان تمام سارے تنظیموں میں بھی تبدیلی آئے، اس کے کردار میں تبدیلی آئے، اور ابھی ایک سنہرا موقع تھا لیکن ان تمام سارے اقدامات کی وجہ سے ابھی دیکھیے کہ حالات ذرا بگڑ سے گئے۔ ابھی بھی یہ ممکن ہے، میں تو مصر کا باشندہ نہیں ہوں، شہری نہیں ہوں، میں تو ہندوستانی ہوں، لیکن ہمارا ایک جذبہ ہے کہ ایسے تمام سارے مسلم سماج جو جمہوریت کے راستے آگے بڑھ کر کے جنہوں نے اپنے مقام کو استحکام بخشا ہے اور آج بین الاقوامی سیاست میں ان کا اپنا ایک رول طے ہو سکتا ہے، ہم ان کو برقرار رکھیں اور ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ملک میں بدامنی، کشیدگی اور بحرانی حالات پیدا ہوں۔ ابھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ اعلان کیا جائے صدر مرسی صاحب کی طرف سے کہ ہم ریکنسیلیشن کے لیے تیار ہیں، جتنے بھی واقعات ابھی رونما ہوئے ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، جو ریفرنڈم ہو آئین کے اوپر اسے ہم ذرا سنجیدگی سے لیں، اور رہی بات جہاں تک صدارتی اختیارات میں مزید اضافہ کی تو صدر کوئی اور طریقہ لے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے دوبارہ کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں کوئی عزت کی بات نہیں ہے، صدر مرسی کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوگا، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ مصر میں رضوان صاحب پیدا ہوگا۔ اور
جی رضوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے، اور مصطفیٰ زیدی صاحب آپ کا بھی اس گفتگو کے لیے بہت بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔ اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔